غزے کے ارشاد ہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں. ان ارشاد سے مراد یہ ہے کہ جب تک کسی اللہ والے سے اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے اور اپنے نفس کو مٹائے نہیں. نفس کو مٹانا کیا ہے؟ اپنی رائے کو فنا کر دیں، اپنی رائے کو فنا کر دینا. دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، اپنے مرشد کسی کو جو متبع سنت و شریعت ہو اس کو پکڑ لے اور اس کی مشورے سے چلے اور اپنی رائے کو اس میں کچھ دخل نہ دے، کیونکہ اپنا نفس کہتا ہے اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو جب مرشد کر لے تو پھر اب اس کی رائے ہو جائے، اپنی رائے کو فنا کر دے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائے گی، جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل دل کی محفل میں آئیے؟ یعنی اولیاء کے پاس جانا مفید تب ہوگا کہ جب ان کے مشورے پر عمل کریں. ان سے تعلق مفید تب ہوگا جب اپنے نفس کو فنا کر دیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ واقعہ حضرت والا نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجالس ہو گئے تو ہم پورے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا ان کو، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، بہت ہی محبت فرماتے تھے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور سنتے تھے، یہ واقعہ سے تو وہ بتاتے ہیں. ان کا چشمدید واقعہ تھا، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑے عالم حاضر ہوئے اور کچھ اشکالات کیے کہ یہ چیز. حضرت ثانی تو مجدد تھے، علوم کے سمندر تھے، تو آپ نے ہر اشکال کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد جب ان کی تسلی ہو گئی تو فرمایا کہ مولوی صاحب، یہ نواب قیصر صاحب کی زبانی، یہ انہوں نے دیکھا یہ واقعہ تو وہ یوں بیان فرماتے تھے اور حضرت والا ان سے بارہا یہ واقعہ سن، جب بھی وہ آتے تھے تو حضرت ان سے فرمائش کرتے تھے کہ یہ واقعہ سنائی. تو مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ کے ہاں تحقیقات اور تدقیقات کام نہیں آئیں، اتنی باریک مسائل تو یہ سب اپنی جگہ ہے، سیکھنے تو چاہیں لیکن کام کی کیا چیز ہے. جیسے ایک آدمی، میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جیسے ایک آدمی کو بالائی بنانا ہے، بالائی اس کے لیے وہ دودھ لے گا اور پھر اس کا جو پروسیجر ہے اس کو کرے گا، کتنی محنت کرنے کے بعد آخر کار بالائی حاصل ہوتی ہے. تو مقصود کیا چیز ہے؟ بالائی مقصود ہے، وہ محنت مقصود نہیں. اگر کسی کو بالائی مورت میں مل جائے تو وہ کہے گا بھائی اب ہم کیوں محنت کریں. تو فرمایا کہ یہ تحقیقات اور تدقیقات کام نہیں آئیں گی، کیونکہ تحقیقات اور تدقیقات کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ مل جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو فرمایا کہ وہاں یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی، اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے گی. تو خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے سب جانتے ہیں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے اور بہت ہی عاشق تھے حضرت کی. تو عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی محبت ایسے حاصل ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. یعنی جوتیوں میں پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی رائے کو بالکل پامال کرو، ہم کچھ ہے ہی نہیں، اور شیخ نے جو کہہ دیا بس یہی سب کچھ ہے، ایسے ہی چلنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے. تو فرمایا کہ یہ طریقہ ہے کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. پھر یہ شعر پڑھا، قال را بغزات مرد حال شو، پیش مرد کاملے پامال شو. اور یہ شعر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ آپ نے، چونکہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے اور اس قدر علوم تھے اور عربی میں ساری کتابیں لکھتے تھے اور عربی ہی میں دیکھتے تھے، تو ان کی عربی کا اور ان کے علوم کا پورے عرب میں، شرق الاوسط میں، ہر جگہ ان کا غلغلہ تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کو لکھا کہ قال را بگزار پر دیہات، اب اپنے قیل و قال علمیات برسیات ذرا سا اس کو تھوڑا سا ایک طرف کر کے کسی مرد حال بنو، صاحب حال بنو، علوم تو حاصل کر لیا، جیسے ایک شخص کو معلوم ہے کہ بھئی ہمارے یہ بادر آباد میں بہت عمدہ رس گلہ ملتا ہے، بہت ہی عمدہ، بہت مزیدار پانی آیا ہے منہ میں نہیں آیا، اچھا کوئی بات نہیں کیونکہ ابھی ملنے کا امکان نہیں ہے، تو اچھا پانی آنے پہ ایک بات اور یاد آ گئی بھی بتاتا ہوں، تو یہ معلوم تو ہو گیا کہ بادر آباد سے بہت ہی عمدہ رس گلہ ملتا ہے یا کوئی مٹھائی اپنے پسند کی ملتی ہے، تو معلوم تو ہو گیا لیکن ابھی رس گلہ حاصل تو نہیں ہے، تو علم دین حاصل کرنے سے علم تو ہو گیا کہ کیا کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کیا کام نہیں کرنے کے ہیں، مسائل بھی معلوم ہو گئے، لیکن ابھی مقصود تک نہیں پہنچے، مقصود علوم کا کیا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت اور ان کی رضا حاصل کرنا، تو ابھی رس گلہ ملا تو جب جائیں گے تب پائیں گے، تو ابھی ہم نے علوم حاصل کر لیا پیش، یا مثلا یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سی مٹھائیاں اور ان کے بنانے کی ترکیبیں ہم نے یاد کر لی زبان، یا کوئی اچھی ڈش کی ریسیپی ہم نے سیکھ لی، تو ابھی سیکھا ہے، ابھی کھایا تو نہیں، نہ بنایا ہے نہ کھایا ہے، تو یہ ہے کہ علوم مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، تو یہ شعر انہوں نے حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ نے ماشاءاللہ علوم خوب ہیں لیکن کسی مرد حال کے پاس چاہیے، قال را بگزار، اپنے قال کو چھوڑو، یہ علمیات اور بیانات اور تقاریر اور لیکچر اور مرد حال شو، ذرا اب صاحب حال بھی بنو، جو علوم حاصل کیے ہیں اب ذرا جو مٹھائی کی ترکیب پڑی ہوئی ہے یاد کی ہے ذرا اس کو بنا کے کھا کے بھی تو دیکھو، کوئی آدمی عبور بھر ترکیبیں سیکھتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، تو وہ زیادہ اچھا آدمی ہے، کامیاب ہے جو مٹھائیاں کھا رہا ہے، یا وہ کامیاب ہے جو صرف ترکیبیں سیکھ رہا ہے، تو جب یہ لکھا کہ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کاملے پامال شو، کسی کامل کو پکڑ لو اور ان کے قدموں میں اپنے آپ کو پامال کر، پامال پامال پا مانی پیر، مال مالیگن سے ہے، یعنی اپنے نفس کو بالکل ہی مٹا دو، رائے کو فنا کر، تو یہ شعر پڑھ کر ان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، تو انہوں نے کیونکہ پہلے اس کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے کہ کھانا بھون میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں دیکھا، نیچے چٹائی میں بیٹھتے ہیں، کوئی اور نہ کوئی زیادہ ترسیات ہے نہ زیادہ علمیات ہے، حالانکہ تھا سب کچھ، تو کہاں سو دل میں چوٹ پڑی کہ چلو چل کے دیکھیں گے، پہلے جو قائل نہیں تھے تو مولانا مسعود ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، تو یہ دونوں حضرات آپس میں یہی تبصرہ کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے تھانہ بھون، کیا لینے آتے ہیں معلوم نہیں، بس ایسے ہی ہے، تو دونوں کے چوٹ لگی، اچھا دونوں جو ہے نے ارادہ کر لیا اور ایک دوسرے سے چھپ کر ٹرین میں بیٹھ گئے تھانہ بھون جانے کے لیے، اب تھانہ بھون تو چھوٹا سا اسٹیشن ہے، وہاں جب اترے تو آمنا سامنا ہو گیا، اب وہ کہہ رہے آپ کیسے آئے، وہ کہہ رہے آپ کیسے آئے، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں، اچھا میں بھی اسی لیے آیا ہوں، تو وہاں چلے گئے، وہاں جب تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی تصویر ہوئی تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے، تو ان کے دل پہ وہ اثر کیا اس بیان نے، یعنی اللہ والوں کی جو زبان ہوتی ہے اس قدر درد رکھتی ہے، پر تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اثر کیے بغیر رہتی نہیں ہے، تو جب بیان سنا تو وہی رونے لگے اور کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ علوم ہمارے پاس ہیں، آج معلوم ہوا کہ علوم تو ان بوریا نشینوں کے پاس ہیں، اور پھر یہ شعر پڑھا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ ہے باطل ہوا، اور اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، ایسی بہترین تفسیر جس میں علوم بھی تھے اور تب بھی تھا اور مقصود بھی اس میں شامل تھا، تو یہ رہا، یہ حال ہو گیا ان کا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شیخ بھی ان دو میں اب شامل تھے. یعنی ہم نے درس و تدریس بہت کر لی, اب ذرا اب کچھ حاصل بھی کرنا ہے, کچھ اس کا مقصود بھی حاصل کرنا ہے. تو یہ ہے کہ بالائی اگر مفت میں مل جائے تو یہ بالائی اولیاء اللہ سے مل جاتی ہے, بغیر زیادہ محنت کیے, بغیر زیادہ مجاہدات کیے, بغیر زیادہ علوم کے وہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے جو بڑے بڑے علوم کے ساتھ بغیر اولیاء کی صحبت کے نہیں حاصل ہو سکتا. کتنے بھی علوم حاصل کر لیں, کتنے بھی پہنچے ہوئے ہو جائیں, جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو اور ان کی رائے پر اپنی رائے کو فنا نہ کر دے, اپنے نفس کو نہ مٹائے, اس وقت تک اللہ نہیں ملتا. علوم مل جائیں گے, نقوش مل جائیں گے, لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا. تو یہ ملتا ہے اولیاء اللہ سے. اسی طرح جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے دور کے بڑے بڑے بزرگان دین تھے, یہ بڑے بڑے ولی تھے اور علوم کے سمندر یہ بھی تھے, لیکن حضرت حاجی صاحب تو زیادہ علوم پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے, عالم بھی نہیں تھے. تو یہ حضرات جب ان سے بیٹھ ہوئے, پھر حضرت حکیم علومت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھ ہوئے حضرت حاجی صاحب سے, تو جب وہ بیٹھ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, اتنے بڑے بڑے عالم غیر عالم سے کیوں بیٹھ ہو رہے ہیں. اور ایسے ہی بعض بدتمیز لوگ بھی ہوتے ہیں. حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو سب حیرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالم یہاں آ کر آپ سے کیوں بیٹھ ہو رہے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب کی تواضع اور فنائیت دیکھیے, فرمانے لگے کہ جتنی تم کو حیرت ہے اس سے زیادہ مجھے حیرت ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھے, یہ لوگ کیوں میرے پاس آ رہے ہیں. جتنی تم کو حیرت ہے اس سے زیادہ, کیونکہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں جانتے, بہت ہی گھٹیا سمجھتے ہیں, بہت اونچے مقام کے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو جب یہ حضرات گئے تو بعض لوگوں نے تو یہ بدتمیزی کی, بعض لوگوں نے جو ہے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات اتنے علوم کے ہوتے ہوئے, یعنی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مطالعہ مشہور ہے کہ اگر وہ اشتہار کا دعویٰ کرتے کہ آپ مجتہد ہیں تو وہ بالکل صحیح ہوتے, ایسے علوم تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں, کہا کہ جن مٹھائیوں کی فہرست اور بنانے کی ترکیب ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی وہ مٹھائیاں لینے جاتے ہیں, وہ مٹھائی ہمیں وہاں ملتی ہیں, یہ ملتا ہے اولیاء اللہ سے, مگر بغیر اپنے نفس کو فنا کیے ہوئے نہیں اپنی رائے کو فنا نہ کرتے. رائے کو فنا کیوں کیا جاتا ہے, مٹایا کیوں جاتا ہے, کہ دل کے اندر اخلاق رذیلہ طرح طرح سے بسے ہوئے ہوتے ہیں, تکبر کے, حجب کے اور بدگمانیوں کے اور حسد کے اور ریاکاری کے. تو یہ سب چیزیں جو دل میں جب تک موجود رہتی ہیں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا خیال بھی دل میں نظر آنا چاہیے. جب تک اس پر قلب کی صفائی نہ ہوگی اس وقت تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی. تو اس دل کی صفائی کی جاتی ہے. صفائی مثال حضرت نے فرمائی کہ بھائی دیکھو ایک جگہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, حضرت مولانا شاہ ابرار الافضال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ہر گھر کے آگے کچھ وہ ہوتی ہے نا زمین جس میں باغ وغیرہ لگا لیتے ہیں, تو دو گھر دیکھے, ایک گھر میں تو بالکل سامنے جو ہے بالکل کباڑ اور کوڑا کچرا اور کانٹے اور گندگی, گورے گڑے کی بھی سب وہاں گندگی پر کیا وہاں کوئی تھا ہی, اور ایک گھر کو دیکھا تو اس میں جو ہے بہت خوش نما گھاس لگی ہوئی, پھول وغیرہ بھی تھے اور بہت ہی کاٹ چھانٹ کر کے اس کو انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا, اور اس میں مالی کام کر رہا تھا, اور جو دوسرا گھر تھا اس میں کوئی نہیں تھا. تو فرمایا کہ دیکھو ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی تصوف کی باتیں اور یہ اپنی محبت کی باتیں, اپنی معرفت کی باتیں ہمیں ان نشانیوں سے سکھلا دیتے ہیں. دیکھو کہ جس شخص نے کسی کو اپنا مربی نہ بنایا ہو, اپنا شیخ نہ بنایا ہو, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بن مالی کے لیے گندگی کا ڈھیر لگا ہے, مالی نہیں ہے کاٹ چھاٹ کرنے والا کوئی نہیں, ایسے ہی اور جہاں مالی کام کر رہا ہے گویا اس نے شیخ کو اپنا دل پیش کر دیا کہ یہ میرا دل ہے, اس میں آپ کاٹ چاٹ کی. جب مالی آتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم باہر باہر رہنا, اندر نہ آنا. نہیں, مالی کو اندر آنا پڑتا ہے, اندر آتا ہے اور جہاں سے چاہے جو چاہے شاخ کاٹتا ہے. مالک اس کو نہیں کہتا کہ یہ مت کاٹو وہ مت کاٹو, نہیں. اب اس کو کینچی دے دیتا ہے, اختیار دے دیتا ہے کہ اب جو شاخ چاہو کاٹو. بس ہمارا یہ باغ خوبصورت ہونا چاہیے, خوش نما ہونا چاہیے, بہترین لک, اس کا بہترین لک ہونا چاہیے. تو وہ پورا اس کے حوالے کر دیتا ہے, پھر اس پہ وہ پرانی نہیں کرتا کہ یہ مت کرو. پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو کاٹ چھاٹ بھی کرتا ہے, ڈیزائن بھی کرتا ہے, پودے اس میں خوبصورت اگاتا ہے. تو یہ مثال شیخ کی ہے. شیخ جو ہے جب تک اپنا دل پیش نہ کرے شیخ کو, اب معلوم ہی نہیں کہ کیا کیا ہے. جب حالات بتائے گا تب تب تو مشورہ ملے گا. تو شیخ کو گویا اپنے قلب کی باغبانی کے لیے پیش کر دینا کہ لیجیے اس میں سے گندگی اور خودرو پودے اور کانٹے اور جھاڑیاں جو برے برے اخلاق ہمارے دل میں ہیں, ریاکاری کا, دکھلاوے کا, عجوب کا, تکبر کا, یہ چیزیں خفیہ طور سے قلب کے اندر ہوتی ہیں. اور شیخ قانون جو ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں. اس کو بصیرت کیسے عطا فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا اس سے نیک گمان ہوتا ہے, اس کو اجازت دیتے ہیں. جب اجازت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں, تو نامعقول آدمی کو بھی کچھ عطا کر دیتے ہیں. تو بصیرت عطا کر دیتے ہیں اور آسمان سے پھر اس کی مدد بھی آتی ہے. جب مدد آتی ہے تو طریقے اس کو الہام کرتے ہیں اپنے بندوں کی تربیت کے لیے. جب اس کو اللہ یہ منصب عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ ان کے اس کو طریقے بھی وہی الہام کرتے ہیں, راستہ بھی پھر وہی بتاتے ہیں کہ کس کی کیسے تربیت کرنی ہے. وہ تربیت کرتا ہے, کاٹ چھانٹ کرتا ہے, دل سے اخلاق رذیلہ نکلتے جاتے ہیں نکلتے جاتے ہیں, پھر دل بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے, مزکہ ہو جاتا ہے, مجلہ ہو جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے اور اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے. یہ ہے. تو جب تک اپنے نفس کو کسی شیخ سے رگڑوائیں گے نہیں. حضرت فاضل صاحب فرماتے تھے, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لال جب کھاتا ہے. اتنی دشواری ہوتی ہے, مجاہدہ ہوتا ہے, جیب آتی ہے, بڑی محفل میں شہر میں کچھ کہہ دیا, وہ ہوتا ہے اب کیا ہوگا. یہ اس طرح آہستہ آہستہ شہر جو ہے وہ مریض کو مٹاتا ہے, اور اس کو جب وہ مٹ جاتا ہے بس اس کو قلب گینا عطا ہو جاتا ہے. غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام مینا سے کہ مالک کو ہم دیکھ لیتے قلب گینا سے, ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کے تجلیات کا مشاہدہ کر لیتے. یہ تو ہے. تو وہ جو پانی والی بات رہ گئی تھی, ایک پروفیسر صاحب جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے. تو کچھ لڑکے بھی کالج کے ساتھ میں تھے, تو انہوں نے دیکھا پروفیسر صاحب کے داڑھی ٹوپی وغیرہ, تو لڑکوں کو عادت ہوتی ہے چھیڑ چھاڑ کی, چھیڑنے لگی ان کو. انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ لوگوں نے مولویوں نے جو ہے خام خاں یہ برقع اور پردے کا یہ شور مچایا ہوا ہے. اگر جو چیز جتنی عام ہوتی ہے آدمی اس کی طرف اتنی کم توجہ کرتا ہے, اگر عورتیں برقع بالکل نہ پہنیں کوئی اس کو دیکھے گا بھی, اور دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا, تو آپ جو ہے اپنی جیب میں 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہوں, آپ اس کو باہر جاتے ہوئے ایسا کریں, گھر میں جو خزانہ وغیرہ دولت ہے وہ سب باہر نکال کے رکھ دیجیے. تو جب ہر جگہ ہر جگہ گھر گھر پہ یہ ڈھیر لگا ہوا ہوگا سونے چاندی کا اور رقم کا, تو کوئی پھر ڈاکو ڈاکہ ڈالنے والا نہیں رہے گا. تو خاموش ہو گئے. اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی دیکھنے سے کیا ہوتا. تو ان کا دیکھنے سے اچھا ہے, لینے سے ایک نیبو نکالا انہوں نے اور وہ دکھایا ان کو, اور چاقو سے اس کو کاٹنے لگے. تو کہا کہ آپ نے یہ لیمو دیکھا, لیمو دیکھتے ہی آپ کو کیا محسوس ہوا, کہ دیکھتے ہی منہ میں پانی آ گیا, اور اس کو جب کاٹا تو اور زیادہ منہ میں پانی آ گیا. کہا دیکھنے سے, آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, ہم نے ابھی آپ نے کھایا بھی نہیں نیبو, منہ میں پانی کیسے آ گیا. تو یہ ہے کہ بے پردگی سے ممکن نہیں ہے کہ دل خراب نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے کہ مخالف جنس میں کشش. اور جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم کو تو کچھ نہیں ہوتا تو وہ جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. تو یہ وہ پانی والی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. مسلمان کو صرف کیا کہیے، انسان کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کی تھوڑے دن تابع داری کرے، تھوڑے دن ہے نا، اس کے بعد مرنے کے بعد کیسی کیسی عیش و عشرت کی اللہ تعالیٰ نے انتظامات رکھے ہوئے. تھوڑے دن تکلیف اٹھانی ہے، تھوڑے دن کوئی باتیں بناتا ہے بنا لیں ہے نا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ پھر سارے عالم کی طعنے ملامت کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. ابھی تو تم ہنس رہے ہو میری داڑھی سے، ہنس رہے ہو یا میرے پردے سے ہنس رہے ہو، اور یہ کہو کہ کیا ملا ہو گیا یہ ہو گیا، لیکن جس دن تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو گئی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحیم اور کریم ہے اور کتنی محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی پیاری ہے، جس دن تمہیں اس کا ادراک ہو گیا بس پھر اس دن تم ایسا نہ ہو کہ تم پھر میرے جیسے ہو جاؤ گے، میرے جیسے ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے. بس یہ امتحان کی دنیا ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہی امتحان ہے کہ لوگوں کو پردے کا اور نماز کا اور ان چیزوں کا اللہ کے احکامات پہ عمل کا بعض لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے، بعض لوگ یہی سوچتے ہیں دیکھیں گے. آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، لیکن افسوس کے مرنے کے بعد تو پھر آدمی کتنا ہی کوشش کرے دوبارہ واپس تو دنیا میں آنا ہی نہیں ہے. عقل مند وہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جو کافروں کی نقالی کرے اور بے پردگی کرے اور رسومات کرے اور نافرمانیوں کے کام کرے، تو خود سوچ لیں کافروں کا ٹھکانا جہنم ہے. تو جو ان کی نقالی کرے گا خدا نہ خواستہ وہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ اشعار ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں. تو یہ جہاں سے موضوع سے شروع، عنوان سے یہ شروع ہوئی کے بعد کہ موضوع اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں میری موج غم بے سہارا نہیں، یعنی میرا جو غم ہے یہ اللہ کی محبت کا، اللہ کو پانے کا، اللہ کے دیدار کا، اللہ کو دیکھنے کا، اللہ سے ملاقات کا. ملاقات تو ہونی ہے، لیکن ملاقات ہر انسان کی اللہ سے ہونی ہے، لیکن کس حال میں ہونی ہے؟ دیکھیے ایک بادشاہ ہے، ہمارے حضرت نے مثال دی اس کی کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر بھی ہے، اس کا ایک چہیتا غلام بھی ہے، بہت ہی یعنی اس کے قریبی لوگ ہیں، بہت ہی محبت والے اور وفادار لوگ ہیں، اور وہی ایک مجرم کو بھی لا کے کھڑا کر دیا، تو دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی. ان دونوں کو حاصل ہے، مجرم بھی بادشاہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے اور وزیر بھی کھڑا ہے نا، اس کا وفادار بھی کھڑا ہے، محبت جس سے کرتا ہے. تو قرب تو دونوں کو حاصل ہے، لیکن ایک کا قرب محبت کا ہے، وفاداری کا ہے اور عطا کا ہے، اور ایک کا قرب مجرمانہ ہے. تو گناہ کی حالت میں جو انسان دنیا سے جائے گا، گناہوں میں ملوث رہے گا، توبہ نہیں کرے گا اللہ سے، تو وہ کس حال میں اللہ کے پاس جائے گا؟ اور اولیاء اللہ تو مشتاق ہوتے ہیں، کیونکہ ساری عمر انہوں نے اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کیا ہوتا ہے، تو جس محبوب کے لیے وہ اپنے دل کا خون کرتے ہیں اس سے ملاقات کا ان کو کس قدر اشتیاق ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن کام سارے ہم وہ کر رہے ہیں جو محبوب کی مرضی ہے، اور یہ مستقل ہے وہ لگی ہوئی ہے پابندی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو کس قدر دل کا خون ہو جائے گا، دل کتنا شکستہ ہو جائے گا، تو کس قدر شدت سے ان کا دل اللہ کی ملاقات کو چاہے گا. تو جب وہ تو مشتاق ہوتے ہیں، دنیا دار آدمی موت سے ڈرتا ہے اور اللہ والے موت کو تحفہ سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تو تحفے سے وہ ڈرتا ہے، تو ڈرتا وہی ہے جس نے خدا کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے. وہ زندگی اپنی خدا کو ناراض کی ہوئی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب پاک سے ملاقات میں ڈرتا ہے کہ نہ جانے کیا سزا ملے گی، کیا ہوگا. اور جس نے اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کیا ہو تو پھر تو اس کو بہت بہت شوق ہوگا کہ کب میں اپنے اللہ سے ہوں، تو غموں کے لیے الگ الگ درجے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو یہ غم ہے کہ بھائی میں گناہ میں گناہ مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں، اور میں کب میں اللہ والا بنوں گا، کب میں چھوڑ دوں گا سب گناہ. یہ غم بھی مبارک ہے، لیکن اولیاء کا غم سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کا درد اور غم اور محبت رکھتے ہیں. کب اپنے مولا سے ملاقات، پیاسے ہوتے ہیں پیاسے. تو مگر یہاں حضرت یہ فرما رہے کہ میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، یعنی میرا کوئی مرشد ہے، میری کشتی کوئی چلانے والا ہے، میں اپنے آپ ہی بس اپنا مجاہدہ اپنے آپ نہیں کر رہا. اور روتے ہیں بہت سے لوگ اور مجاہدہ کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جب تک کوئی چلانے والا کوئی مالی نہ ہو، تو مالی نہ ہوگا تو وہی حال ہوگا کہ ظاہر میں عبادات بھی ہیں، رونا روز رونا بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر برے برے اخلاق رذیلہ اللہ کی محبت حاصل ہونے سے مانع ہوئے ہیں، رکاوٹ ہے. تو یہ تو اپنے غم کو بھی معتبر بنانا چاہیے. ایک غم معتبر ہے، ایک غم غیر معتبر ہے. تو اپنی سوچ اور تصور سے ایک بلڈنگ 100 منزلہ ہم نے بنا لی ہے جو بغیر شیخ کے، کہ ہم نے یہ عبادات کی ہے، ہم نے یہ کیا یہ کیا ہے، تو ضرور جو ہے اب تو ہم جنت کے مستحق ہی ہو گئے. ایسا نہیں ہے، جنت تو ملے گی فضلاً، اللہ کے فضل سے نجات ہوگی، اعمال سے نجات نہیں ہوگی. جس نے اپنے اعمال پہ نظر کی وہ تو تباہ ہو گیا. ہاں جس نے اللہ کے تو اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ کا فضل اعمال پہ متوجہ ہوتا ہے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرا بندہ میرے راستے میں لگا ہوا ہے. ورنہ عادل تو یہ ہے، انصاف تو یہ ہے کہ 60-70 سال کی زندگی عبادت کی تو 60-70 سال کی جنت لو اور جاؤ اپنا کام کرو. لیکن یہاں کیا ہے کہ 60-70 سال کی زندگی ہے جو اللہ کی عبادت کی، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں وہ ترقی پیدا ہو گئی، وہ مضبوطی پیدا ہو گئی، کہ اب وہ حال ہو گیا کہ اگر ہزاروں جانے بھی عطا ہوں، ہزاروں بار بھی اللہ تعالیٰ زندگی دیں، تو پوری ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ کے فرما برداری ہی کرتا رہے گا، نافرمانی نہیں کرے گا. اس اپائے صاحب فرماتے ہیں میں ہوں اور حشر تک اس دم کی زمین ساری ہے، یعنی میں حشر تک سجدے میں پڑا رہوں گا. اب اللہ میں پھرنے والا نہیں ہوں، میں اب آپ کے در سے پھرنے والا نہیں ہوں، چاہے عالم ایک طرف مخالف ہو جائے پورا عالم، لیکن آپ کے در سے اب میری پیشانی نہیں اٹھے گی. میں ہوں اور حشر تک اس در کی زمین ساری ہے. یہ سر سر زاہد نہیں، یہ سر سر سودائی ہے. میں نے تو اللہ اپنے سر کا سودا آپ سے کر دیا، اب میری جان جائے، کچھ بھی ہو جائے، سارا عالم میرا مذاق اڑائے، مخالفت کرے، لیکن میں اللہ آپ کے در سے اب اپنی پیشانی نہیں ہٹا، آپ کا ہوں، آپ کا تھا، آپ کا ہی رہوں. تو اس نیت پہ جو کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی اللہ تعالیٰ عطا فرماتی. اب اس کی نیت یہ ہے کہ کتنی بھی زندگیاں عطا ہوں، میں اللہ کا وفا وفا ہی بن کے رہوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے میرے بحر غم کا کنارا نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا
جو نافرمانی پہ مصر ہیں اسراف سے نافرمانی کرتے ہیں
اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کو حقیق سمجھتے ہیں. کسی نے داڑھی رکھ لی اس کو حقیق سمجھ لیا, کسی نے دفنا کھول لیا اس کو حقیق سمجھنے کی. نعوذ باللہ, ہم نے سنا ہے کسی نے کہا اپنے بچے کو, اس نے اس کو تعلیم ملی دین کی کہ بھائی دفنا کھولنا چاہیے. ہر وقت مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے رہے ہوں, دو حالتوں میں مردوں کے لیے دفنا کھولنا جو ہے وہ واجب ہے, اور اس کو چھپانا اوپر چڑھنے والے لباس سے چھپانا حرام ہے اور دوزخ میں جلنے کی وعید ہے. اس نے کہیں بیان میں سنا, اب اس نے دفنا کھولنا شروع کیا تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ تم نعوذ باللہ ایسے افسوس کے بتانے کے لیے جملہ نکال رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ تم کیسے ظاہروں والا ہو گیا. نعوذ باللہ. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حکم بھی اور آپ کا عمل بھی, اب اس نے نادانی میں کیسا جملہ کہہ دیا ہے, کفر کے قریب ہو گیا ہے جس نے دین کا مذاق اڑایا. اگر ایک شخص عمل نہیں کر رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے, لیکن جو مذاق اڑا رہا ہے وہ تو خدا کا دشمن ہی ہو گیا, خدا رسول کا دشمن ہو گیا. اگر عمل نہ ہو سکے تو کم از کم دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. ایسی داڑھی رکھ لی کسی نے, اس کو حقیر جان رہے ہیں, اپنا کسی نے کھول رکھا کہیں کہ ایسے الفاظ بولے, تو یہ جو ہے یہ ایسے اصرار کرنے والے اللہ وہ ہمارے نہیں ہیں, وہ آپ کے باغی ہیں, دشمن ہیں آپ کے, وہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم آپ کے باوفا ہیں. جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو آپ کا دوست وہ ہم آپ کا دوست. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاء, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.